جب ان کے دل پر اثر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس لیے میں اپنے ہاتھ کو اسلام کے لیے
آگے آ جائیں
گے. یہ جو مسلمان ہو گئے ابھی انہوں نے تلوار اٹھائی تو واپس جب واپس پہنچے تو ساتھ نام بیٹھے ہوئے تھے اس قبیلہ کے لوگ بھی تھے. انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جس شخص کو میں نے دیکھا تھا, یہ بدلا ہوا تھا دور سے آتے ہی پہچانتا. اور وہی بات آئی کہ بھائی میں نے تمہیں ساتھ دے کے بھیجا ہم نے دیا جائے کبھی میرے ساتھ ہوا یہ معاملہ نہیں. اب میں اتنا ناراض ہوں آپ کو کیا تم بات نہیں ہے. تو ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ اس بات پر غصے ہوئے کہنے لگے اچھا میں اس کو جا کر ناچ نکالتا. اب یہ تلوار لے کے چل پڑے مسئلے تو میں رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ نشانی کے ساتھ ہم کو ملے اور انہوں نے ان کے سامنے بھی اللہ کا قرآن سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے سامنے کفار میں سے جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. یہ قرآن مجید دلوں کا مقدمہ ہے, یہ دلوں کو کھینچتا ہے فکر. چنانچہ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا اسلام کو. اب واپس آئے تو صورت حال ابھی شکار کرنے کو آئے شکار ہو سکے تو واپسی پر انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اتنے عرصے سے میں یہاں تمہارا امیر تھا قبیلے کا سردار تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے بہتر سردار نہیں دیکھا, تم ایک اچھے انسان ہو ہمارے خیال رکھتے ہو آپس میں اپنے پاس محبت تمہاری وجہ سے ہے, تم نے قبیلے کا نام روشن کیا ہے اور ہم تمہارے ساتھ اتنا محبت کرتا ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تھی انہوں نے کہا کہ اچھا اگر چاہتے ہو کہ میں قبیلے کا سردار رکھوں تو میں نے بھی نہیں اسلام کو قبول کر لیا تم بھی قبول کر لیا اور اگر نہیں قبول کرتے تو آج کے بعد میں قبیلے کی سرداری سے معذرت خواہ ہوں. ان کی یہ دعوت ایسی کام آئی کہ پورے قبیلے نے ایک دن میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان. تو مسلم مہیلاروں نے بہت اعلیٰ کام کیا گیا. جب نبی علیہ السلام صبح میں تشریف لایا تو آپ نے چار دن وہاں قیام فرمایا. یوں سمجھے کہ ہجرت میں لگے سات دس تین دن رائے سور والے اور سات دن سفر والے, تو دس دن لگے مدینہ طیبہ پہنچنے میں, پھر چار دن قیام وہاں رہا تو چودہ دن. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے یہاں, یہ جو بستی تھی یہاں تشریف لائے, اس وقت اس کا نام یثرب تھا مگر نبی علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ رکھا اور یہ بار رکھا کعبہ رکھا. جس طرح اللہ رب العزت کے نام نام نبی علیہ السلام کے نام نام علماء نے اپنی کتابوں میں مدینہ طیبہ کو بھی نام نام بنوایا. عربوں میں یہ عادت تھی کہ جو چیز بہت پسندیدہ ہوتی تھی اس کے کئی نام ہوتے, جیسے گھوڑے کے 25 سے زیادہ نام اور اس کے 25 سے زیادہ نام ہے عربوں کے لیے, تو اسی طرح اس شہر کے بھی بڑے زیادہ نام یہ پسندیدہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کے جھونپڑے جیسا ایک جھونپڑا پڑا عریش موسیٰ. چنانچہ صحابہ کرام نے ارادہ کیا تو یتیم بچے تھے سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ, ان کو ایک زمین تھی جو ان کے گارڈین کے پاس تھی. صدیق اکبر نے وہ زمین خریدی تھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دی. مغربی شام میں اس کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا ہے. یہ مسجد مسجد کی تعمیر تھی. شروع میں جو ستون تھے وہ کھجوروں کے تنے تھے اور اس کے اوپر جو چھت تھی وہ بھی کھجوروں کے پتے تھے لٹکے ہوتے تھے اور چھت اتنی نیچے تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی لمبے قد کا بندہ کھڑا ہوتا اس کے سر کے اوپر اوپر سے کئی دفعہ لگ لیتے اور اگر بارش ہو جاتی تو زمین کے اوپر سے چڑھ جاتا. تو صحابہ کرام نے گول کنسٹرکشن کے نیچے پر چھت بچھایا. اب بتائیے اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس مسجد کی یہ ابتدا رکھی جا رہی ہے اس نے پھر آخر پوری دنیا کی مساجد کی ماں بننا ہے, مرکز بننا ہے. دیکھیں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں, جب تاریخ بن جاتی ہے اس کو اپنے پرائے پر مان مانتی. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہندو بھی نام لکھتے ہیں, سکھوں نے بھی نادیا کلام لکھا, انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی نادیا اور اچھے الفاظ تھے. کیوں؟ تاریخ بن چکی ہے. جب بن جاتی ہے تو اپنے پیسے مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات مان. گریٹنیس بھی ہوتی ہے, عظمت بھی ہوتی ہے کہ جب تاریخ بن رہی ہو اور اگر کچھ سامنے نظر نہ آتا ہو اس وقت بھی اس کو تسلیم کر لیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جب ابھی یہ تاریخ بننی شروع ہوئی تھی آنکھ سے کچھ نہیں نظر آتا تھا, انہوں نے اس تاریخ کو اس وقت تسلیم کر. اس لیے یہ امت میں سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ جماعت مانی. چنانچہ چھوٹی سی مسجد کی نبی علیہ السلام نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے, صبح اس کو کہتے ہیں عربی. اور کیونکہ اردو زبان میں عربی کے بہت سارے الفاظ مستعار لیے گئے ہیں تو ہماری زبان میں جس کو صوفہ کہتے ہیں یہ وہ اسی سے مستعار لیا گیا ہے. صوفہ کہتے بن بڑے بیٹھنے کی جگہ جو تھوڑی تھوڑی کچھ چیز ہوگی. چنانچہ نبی علیہ السلام جہاں خوشی فرما ہوتے تھے, اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ حالہ بنا کر بیٹھ رہے ہیں, دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھایا. یہی مطلب کی محفل تھی جس نے ان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا. آپ یوں سمجھ گئے کہ یہ صفحہ دین اسلام کی سب سے پہلی ضرورت ہوئی. عام طور پر تو یہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو مہاجرین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کے حضرات یہ یہاں ہوتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھانا سب کچھ دین کے لیے ہوتا ہے. ان میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کاری ہیں. وہ آنے والوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے منتظم تھے, وہ گویا کہ ان سے مری کرتے تھے. اور ان میں ایک صاحب تھے عبداللہ ابن اسرائیل العاص, یہ زمانے جاہلیت سے بڑے خوش نوی, لکھنا بہت اچھا پیش کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے دین میں کتابت کا سکھانا ہے. اب جن کا سلیبس کیا تھا, قرآن مجید ان کا سلیبس تھا, اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کو تفصیل سے کھول کر سمجھنا، تفصیل سے کھول کر سمجھنا. یہ تو بھائی میرا لنیات مان لے رہی ہے، اور ان کے لیے کچھ یونیورسٹیوں کے چار گھنٹے کے گھنٹے متعین نہیں تھے، چوبیس گھنٹے. چنانچہ جس وقت ابھی نبی شام تشریف لاتے عید میں سکھانے کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی شام مسجد میں تشریف لایا گیا تو دیکھا کہ سیدنا علی کے فلاں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور آج تک قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر اسلام کی تلاوت کر رہے ہیں، ذرا ان کی تلاوت کر رہے ہیں. جب دونوں نے نقل پڑھ لیے نبی اسلام نے بلایا اور فرمایا وہ وقت تم اتنے آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اب علی اللہ کے سارے صلی اللہ علیہ وسلم کرتا میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو پیروں کے پیٹ جانتی ہے، مجھے ان سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ عمر تم مجھے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طوطوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو بات سمجھایا اور میں ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھاؤ اور عمر تم تھوڑا سا آہستہ پڑھو. دیکھو رات کو بھی کس نے سکھانے کے لیے عمل جاری ہے. تو جس وقت نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہ عمل چنانچہ اس میں جیسے پیریڈ لگتے ہیں اور مخلص بھی ہے وہ سبجیکٹ بیٹھ کے طلبا پڑھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو ذکر عبادت میں لگے رہتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ذکر سکھانے میں لگے رہتے ہیں. چنانچہ مشہور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ایک جماعت ذکر کر رہی تھی، ایک جماعت سیکھ سکھا رہی تھی. جو عبادت کر رہے تھے ان کے قریب سے گزر کر نبی علیہ السلام سیکھنے سکھانے والوں کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا ان نماز و عشق تو محلم میں بھی معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں، اس لیے میں یہاں تھا. لہذا جو دلی کے طلباء ہیں علم دین کے، ان کو اس خطبہ کے ساتھ ایک روحانی منانا ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا سب سے پہلا جامعہ یہ تھا، یہاں تھا. اچھا دیکھیں جب کچھ شاگرد پر استاد محنت کرتا ہے تو استاد کی عظمت شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے، اتنا اچھا استاد. چنانچہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صدیق اسلام کی زندگی کو دیکھ، عمر فاروق اسلام کی زندگی کو دیکھ، عثمان غنی اسلام کی زندگی کو دیکھ، علی المرتضیٰ اسلام کی زندگیوں کو دیکھ. ان صحابہ کرام کی یہ درخشاں زندگیاں ان کے استاد کی عظمت کا منہ بول کر سکتے ہیں. اب کیسا ہوا جنہوں نے ان بچوں کو ایسا بنایا؟ پھر نبی علیہ السلام جب کہیں معلم بنا کر بھیجتے تو انہیں میں سے بنا کر بھیجا جاتا، کیونکہ یہ دین سیکھتے تھے. جو صحابہ کرام شہر میں رہتے یا اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے وہ کچھ کچھ عرصے کے بعد آ کر انہیں سے پوچھنے سے بھی کرام کی کوئی نئی آئے گا ہوں، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں فلاں نبی آیا ہے. یہی تو وہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں. تو ایک بکریاں چرانے والے صحابی تھے، وہ آئے پوچھنے لگے کہ قرآن کی کوئی آیتیں نہیں اتری، ان کو بتایا یہ اتری تو وہ غصے میں آیا. تو کسی نے پوچھا کہ تم غصے میں کیوں ہو؟ کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ ایسے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، دل پر عمل کرنے والے، تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، روز کی دنیا کی فکر رکھنے والے، یہ منور شخصیتیں تھیں. یہ وہ حضرات تھے جو چلتا پھرتا دین کا منہ بولتا ثبوت ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے، اور رن رکھتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے جو وقت رکھ دیا. چنانچہ ان میں سے معاذ بن جبل اسلام کے صحابی تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف لے جانا معلم بنانا. اور دیکھو یہ جو معلم بنا کر بھیجنا ہے اس کا نبی علیہ السلام کے نزدیک کیا وقار تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اونٹنی سے سوار ہو تو وہ سوار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اس کی رسیل پکڑ لی اور پکڑ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. حکمن اپنے صحابی کو سواری پہ بٹھایا اور تم ساتھ چل رہے ہیں کہ میں مدینہ کے کنارے تک تمہیں پہنچاؤں. اللہ اکبر کرنے گا کسی کی عزت سے ان کو رخصت کر رہے ہیں. اور جب رخصت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی تھی ماں جا تو رہے ہو جب لوٹ کر تم واپس آؤ گے ہم اس دنیا سے پردہ کر دیں گے. ماں جب یہ دل جانا تو اللہ نے کیا دل دیا ایسی بات کو سن لی اور برداشت کر کے کہ نبی علیہ السلام سب سے بات میں ہے ماں تم جا رہے ہو جب لوٹ کر آؤ گے ہم اس دنیا سے پردہ کر دیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرات کو معلم بنا کر سکھاتے کی جاتے یہی محسوس ہے. صاحب ہو جاتی تھی صاحب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے جو یہاں رہتے تھے وہ ایک لاکھ دنیا سے لے جاتے تھے. انہیں پھر بلاد لانے کی اذان آیا جاتی تھی جس آواز کو سننے کے لیے صحابہ ترس رہے اور اس آواز کو سن کر صحابہ وضو کرتے اور مسجد صحابہ مسجد میں جو ہے سفر بنا کر بیٹھ کر انتظار. جیسے ہی نبی علیہ السلام حجرے کا دروازہ کھول کر تشریف لاتے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے سفر بناتے اور پھر اسی مسجد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے. آج ہم مسجد میں جاتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھنے یا پڑھ لے تو امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں. ان کا قرآن دل کو کیسا اثر کرتا ہے آپ سوچیں وہ بھی کیا منظر ہوتا ہے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں اور صحابہ آپ کا قرآن سنتے ہوں. اللہ اکبر کبیر کیا عجیب منظر کی مسجد نبوی میں وہ کیفیت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہوں گے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ تو صحابہ کے جواب میں فوراً کہتے تھے ربنا لك الحمد اے اللہ سب کا ساتھ کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے. تو دیکھو یہ چھوٹی سی جگہ ہے مگر اس کے ساتھ جا کے بہت عجیب عجیب بابر ہے. جامعہ میں پڑھنے والے طلباء کا امتحان بھی ہوتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جو طلباء جہاں پڑھتے ہیں تو ان کا کورس ہوتا ہے پڑھانے والا پڑھاتا ہے پھر اس کے بعد امتحان ہوتا ہے ان کا بھی امتحان ہوتا تو ممتحن کون تھا؟ ممتحن اللہ عز وجل. امتحان کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے لیا. اور پیپر کا نام کیا تھا؟ تقوی تھا. ہوتا ہے نا پیپر کا نام یہ کون سا پیپر ہے تو پیپر کا نام تقوی تھا. اور ممتحن اللہ کا اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے لیا. اللہ حضرت اللہ رب العزت ممتحن امتحن اللہ امتحان لیا اللہ نے قلوبہم للتقوی ان کے دلوں کے تقوی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی بولا فرمایا وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. پاس کر دیا. اچھا یا اللہ جو پاس ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو خوشخبری دیتے ہیں تو ان کو انعام دیتے ہیں تو پھر انعام بھی ملا. نام ہی تو دیا تھا میں نے, جو میں نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا, تو اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی. میں نے خوشی کا اظہار دنیا میں کر دیا, بتا دیا تھا کہ میں ان سے خوش ہوں. یہ وہ اثر تھا, مگر کئی مرتبہ ان کو کھانے کے لیے کم جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو موجود ہوتا تھا آپ اس میں منگوا لیا کرتے تھے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا, کئی دن کی بھوک تھی, کئی دن کی, اور میں مسجد نبوی کے باہر جا کر دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. ذہن میں یہ تھا کہ جو لوگ آئیں گے وہ مجھے بیٹھا دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی کہے گا آؤ بھائی میرے ساتھ چلو کھانا کھاؤ. ابو بکر صدیق آئے اور چلے گئے. میں سمجھ گیا آج ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا. پھر دوسرے آئے اور چلے گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں ہی پاتا. کہنے لگے امید کوئی نہ لگے تو نبی علیہ السلام سے سیکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے سمجھا ابو ہریرہ اور میرے ساتھ آتا. چنانچہ نبی علیہ السلام مجھے لے کر گئے اور گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو بھجوانا. گھر والوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے بس اور تو کچھ نہیں. میں ایسے کہنے لگے جب دودھ کے پیالے کا نام سنا تو مجھے کچھ امید لگی کہ چلو آج تو کچھ پینے کو مل جائے گا. لیکن مزے کی بات کیا ہوئی کہ پیالہ آیا تو نبی شام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب الصفہ سب کو بلا لے لاؤ. میں نے کہا واہ, دودھ کا پیالہ اور اصحاب الصفہ اتنے سارے بندے, مگر حکم ہے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا بلا دیا ہے. اور مجھے یہ بھی دل میں تھا کہ جو بلانے والا ہوتا ہے نا اسی کو پلانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اگر مجھے چلانے کے لیے کہہ دیا پھر باری بات میں چنانچہ میں بلا چلایا نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اللہ اکبر, اب تو پلانے والے کے نمبر پر سے آخر کیا تھا. کہنے لگے میں نے ایک تو دیا دوسرے کو دیا تیسرے تیسرے کشتوں کو نیک ہی دیا اور دوسرے کو تو ایسا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے مبارک ہاتھوں سے مجھے لیا پر میں ابو ہریرہ پیو. میں نے اتنا پیا اتنا پیا کہ میں ایک بھر گیا. نبی السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. اب نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کی میں دیکھ رہا تھا کیا مسکراہٹ کرنے والے تھے. ابو ہریرہ اور پیو پھر اور پیا پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا تب جا کر وہ دودھ ختم ہوا. یہ جو دودھ میں برکت کا واقعہ ہے یہ بھی انہیں اصحاب الصفہ ہی بتاتے ہیں. تو تھوڑا وقت پاس اللہ نے یہی معاملہ کہ اگر وہ اللہ کا تفکر کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے ان کو رزق عطا فرماتا ہے. اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ طلبا پڑھ جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے, وہ خدا سے بندہ جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے تھے یہ انہی کے نائب ہیں, یہ بھی وہیں سے کھائیں گے. رزق تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمان ہے. اب ذرا ایک نقطے کی بات سمجھے, میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی اور وہ چیز اس کے لیے رزق کے ظاہری کا سبب ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا, کپڑے کو بیچتا ہے, کپڑے کو کاٹتا ہے, کپڑے کو جوڑتا ہے اور سیتا ہے, لباس بناتا ہے. ہم اس کو درزی کہتے ہیں اور وہ اسی کے ذریعے سے روزی اٹھاتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی, وہ لکڑی کو کاٹتا ہے, لکڑی کو جوڑتا ہے, ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں, اسی کے ذریعے سے وہ روٹی کھا رہا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھی, وہ دو لوگوں کو جوڑتا ہے, دیوار بناتا ہے, مکان بناتا ہے, ہم اس کو میسن کہتے ہیں, اسی کے ذریعے سے وہ روٹی کھا رہا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا, لوہے کو وہ کاٹتا ہے, جوڑتا ہے, چیزیں بناتا ہے, مکینک کہلاتا ہے, اسی سے اس کو روزی مل رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا, وہ پتھر کو زمین سے نکالتا ہے اور بیچتا ہے اور اسی سے اس کو روزی دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی, وہ اسی کے ذریعے سے روزی اٹھا رہا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا اور صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کے قرآن کو پڑھائے, کیا اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر اس کو رزق عطا نہیں کرے؟ اینٹوں سے رزق لینے والا ہو, پتھر سے رزق لینے والا ہو, کپڑے سے رزق لینے والا ہو, کاغذ سے رزق لینے والا ہو, پلاسٹک کی چیزوں سے رزق لینے والا ہو, اللہ کے قرآن سے رزق نہیں ملتا. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا گا. اس لیے یہ جو صاحب یہ جو تھے یہ اصحاب الصفا, یہ لوگ دین کی بنیاد بنے اور یہیں سے دین آگے بڑھے. دین اسلام کے اس انسانیت کے اوپر جو احسانات, دین اسلام کے جو احسانات ہیں انسانیت کے اوپر, ان میں سب سے بڑا ایک احسان یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے علم کے اوپر پنڈتوں کا, کاہنوں کا تسلط تھا. یعنی اس وقت پنڈت جو تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے, جو کاہن کہلاتے تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے. عوام الناس کا علم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا. دین اسلام کا بہت بڑا یہ احسان کہ اس نے پنڈتوں اور کاہنوں کی اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عام بندے تک پہنچا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المهد الى اللہ, تم گھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے. تو دین اسلام نے اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عوام تک پہنچایا. تو سب بندے ضروریات دین کا علم سیکھیں, تخصص تو علماء کریں گے, مگر جو عام علم ہے اس کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے. چنانچہ یہ علم دین میں ہر ایک تک پہنچا سکتا ہے. یہ دین اسلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے اگر کوئی جاتا ہے. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہی سب کا مجھے چھوٹی سی جگہ ہے نا, جہاں جا کے ہم نفر پڑ پڑے وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش ہے. یہیں سے انقلاب پیدا ہوا. چنانچہ ایسے انقلاب پیدا ہوئے کہ علم کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. چنانچہ اسی جگہ عجیب واقعہ پیش آیا. ایک صحابی تھے ابو عبد الرحمن فرق رضی اللہ عنہ, امیر آدمی تھے. انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں شہادت پانا, بیوی سے مشورہ کیا, اس نے کہا اللہ کی یہ دین ہے, اللہ کے نام سے قربان کرو. چنانچہ یہ فارس کی طرف جہاد کے لیے نکلے اور نکلتے ہوئے ان کے پاس 30,000 دینار تھے. انہوں نے 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیے تھے, تاکہ تمہیں اپنے خطے میں سے محتاج ہی نہیں ہو, اور خود نکل پڑے. اور جب گھر سے نکلے تو بیوی پیچھے سے امید میں تھی حاملہ کرتا. چند مہینے کے بعد, 3-4 مہینے کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی. خیر یہ آگے چاہے کرتے تھے, خیال تھا کہ میں شہید ہو جاؤں, پھر آگے بڑھ کر اللہ بتا دیتے پھر شہید ہو جاؤں. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو اس عمل میں 27 سال لگ گئے. 27 سال مسلسل یہ دین اسلام کے ان باتوں کا نقصان ہے. اللہ کے نام سے اپنی جان لینے کے لیے 27 سال کا ڈفر ہے. 27 سال کے بعد جہاں جہاں جانا تھا آپ کو ہاتھ ہو گئے. اللہ کے شہید کی بجائے تو قاضی بنا لیا. تو 27 سال کے بعد جب فوجی واپس گھروں کو لوٹ رہے تھے بھی آ جائے تو جب اپنے گھر آیا دروازہ کٹکھٹایا بیوی نے دروازہ کھولا ملاقات ہوئی بیوی بھی حیران آپ کو اللہ نے زندگی دی تشریف لے آیا بہت اچھی خوشی ملے. اتنے میں اسی مسئلہ نبی میں اذان کی آواز آئی. کہنے لگے اچھا میں نماز کی تیاری کرتا ہوں جاتا ہوں مگر مجھے اتنا بتا دیا کہ تمہیں میرے پیچھے کوئی خطے کی تنگی تو نہیں نہ ہوگی. ان کا نہیں مجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی. جو میں آپ کو 30,000 دینار سے رکھوا گیا تھا وہ بچ گئے یا کچھ پورے ہو گئے؟ ان کا آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں میں 30,000 دینار کا آپ کو حساب بتا سکتا ہوں. بنا یہ مسجد نماز پڑھنے آ رہے ہیں. اب جب مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو مسجد میں نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ ایک نوجوان ہے چہرہ پر نور ہے اور ہمت سے آراستہ اور وہ بیٹھ کے حدیث کا درس لینے لگے اور انہوں نے حدیث پڑھایا. وہ چھوٹی جوانی ہوئی تھی. ان کا درس حدیث اتنا پر اثر تھا اتنا پر تاثیر تھا ابو عبد الرحمن فروخ کو دل میں خیال آیا کاش اللہ ہر ایک کو ایسے دے دے ایسے بچے ایسے نوجوان کیا اچھے ہیں. اللہ کی شان کے نماز پڑھ کر اٹھے اپنے گھر آئے. ایک طرف گلی سے یہ اپنے دروازے پر پہنچے تو دوسری طرف گلی سے چلتے ہوئے وہی نوجوان وہی دروازے پر پہنچ پڑتے. تو یہ ان کو دیکھ کر حیران نوجوان تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے. نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ کون؟ یہ میرا گھر ہے. جب دونوں کی آوازیں تھوڑا بلند ہوئی تو بیوی اندر سے سن رہی تھی اس نے اندر سے دونوں کی آواز کو پہچان دیا اور کہنے لگی کہ تم آپس میں بات نہ کرو اندر آ جاؤ. دونوں یہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے نوجوان جو میرے گھر کے اندر آ رہا ہے؟ ان کا اندر تو آئے جب اندر آیا تو انہوں نے اس وقت اپنی بیوی کو بیوی نے یہ اس وقت اپنے خاوند کو کہا کہ دیکھو آپ جب یہاں سے نکلے تھے میں امید سے تھی. آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا. جو 30,000 دینار آپ مجھے دے کر گئے تھے میں نے وہ اس بچے کے علم اور تربیت کے اوپر خرچ کیا. آج اللہ نے میرے بیٹے کو مسجد نبوی کے اندر حدیث کا منصب دیا. اللہ یہ صاحب یاد رکھتے ہیں یہ اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کیا کرتے ہیں. عبد الرحمان فروخ جان اٹھے اور اپنے بیٹے پر سینے پر لگا دیا. اللہ نے مجھے ایسا بیٹا تھا نہ پوچھ ان سل کا پوچھوں کی یہ رات ہو تو دیکھ ان کو یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں جلا سکتی ہے چلنے اٹھنے کو موج نفس ان کی خدایا کا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا در کے دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ دو ہر بار شاموں کے سزی یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئے جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو تو خندہ نہ چنانچہ آج ہم جائے ہیں تو صبح کے اوپر دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور نیت یہی کرے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں صحابہ کو یہ قرآن پڑھانا شروع کیا تھا میں بھی اسی قرآن بیٹھ کر نکالی اور میں اس جگہ بیٹھ کر یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے زندگی اللہ رب العزت کی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگانے کی توفیق دے. کل قیامت کے دن میں بھی اسی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ نے ایک مرتبہ کے ساتھ صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت, جس نہج پر تم زندگی گزار رہے ہو, جو شخص اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضا ملے گی. تو ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں, اللہ رب العزت ہمیں دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله سبحان ربي العظيم وحمد الله وصلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے مالک, ہم آپ کے آج مزدوری بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کو درگزر خوشی فرما. سب سے کریم ہماری یہاں پر حاضری کو قبول فرما. اے مالک, ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما, جسمانی بیماریاں کو دور فرما, روحانی بیماریاں کو دور فرما. اے کریم آقا, اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے, ہمیں اپنی اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کے لوگ ہمیں غسل دے, ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کے لوگ کفن پہنائیں, ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے, اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو, ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. اے کریم آقا, ہمارے حج کو حج مبرور بنا, حج کو حج مقبول بنا. جتنی بھی دعائیں اس سفر میں مانگی مردوں نے یا عورتوں نے, اللہ اپنی رحمت کو سب دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں خوشیوں کے ساتھ اس جگہ کے ساتھ واپس لوٹا, دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں واپس لوٹا. اللہ ہمارے گھروں کا دین کا مرکز بنا, دین کا گلشن بنا. اللہ اس کو تو محبتوں کی زندگی نصیب فرما. قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما. اے مولا, امت مسلمہ کو عزت رکھ کر نصیب فرما. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.